حق تعالی شان و شاہ فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا. نید ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا. اور نید ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نید ارشاد فرمایا ہے کہ میرا شکر کرو, میری ناشکری نہ کرو. پہلی حدیث ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے واسطے عجیب خوشی ہے کہ اگر اس کو کوئی بھلائی ملے تو اللہ کی حمد کرتا ہے, شکر کرتا ہے, اور اس کو کوئی ایذا پہنچے تو اللہ کی تعریف کا صبر کرتا ہے. مومن کی ہر بات پر اجر و ثواب ملتا ہے, یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی جس کو وہ اپنی عورت کے منہ کی طرف اٹھاتا ہے. دوسری حدیث امیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ, میں تیرے بعد ایسی امت بھیجنے والا ہوں کہ جب ان کو پسندیدہ چیز ملے تو اللہ کا شکر کریں, اور جب ان کو ناپسند بات پیش آوے تب بھی ثواب کریں, حالانکہ ان میں نہ علم ہوگا نہ عقل ہوگی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام عرض کیا کہ یہ کام کیسے ہو جاوے گا جبکہ ان کو نہ علم ہوگا نہ عقل ہوگی. ارشاد فرمایا کہ میں ان کو اپنے علم اور علم میں سے دوں گا, یعنی بظاہر ان میں عقل وغیرہ نہ ہوگی, وہ لوگ ان کو معمولی خیال کریں گے مگر ان کا باطن رحمت خداوندی سے معمور ہوگا, واللہ عالم. تیسری حدیث رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھا کر شکر کرنے والا اس شخص کے درجے میں ہے جو روزہ رکھے اور صبر کرے. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھا کر شکر کرنے والا اس شخص کے درجے میں ہے جو روزہ رکھے اور صبر کرے. چوتھی حدیث رید ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک جب کسی بندے کے واسطے اللہ کی طرف سے کوئی درجہ مقدر ہو چکے تو پھر بندہ اس درجے کو اپنے عمل کے ذریعے نہ پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیجتا ہے, اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کے بچوں میں, پھر اس پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جو اس کے واسطے اللہ عز و جل نے کی جانب سے مقدور ہو چکا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. پھر سن لیں ارشاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک جب کسی بندے کے واسطے اللہ کی طرف سے کوئی درجہ مقدر ہو چکا تو پھر بندہ اس درجے کو اپنے عمل کے ذریعے سے نہ پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتا ہے, اس کے بدن میں, اس کے مال میں یا اس کے بچوں میں, پھر اس پر صبر کرتا ہے یہاں تک اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جو اس کے واسطے اللہ عز و جل کی جانب سے مقدور ہو چکا ہے. آیت مبارکہ رب تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے کہ اے مخاطب, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتی دریا میں اللہ کی نعمت سے جاری ہوتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھلاوے, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. اب تعالیٰ شان شاہ فرمایا ہے اگر تم صبر کرو تو صابرین کے واسطے بہتر ہے. عزیز ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو میں تم کو زیادہ نعمت عطا کروں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہے کہ اب تعالیٰ شان و شاہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اگر تو صبر کرے اور ثواب طلب کرے صدمے کے شروع میں تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب کو پسند نہ کروں. ارشاد فرمایا, اے ابن آدم, اگر تو صبر کرے اور ثواب طلب کرے صدمے کے شروع میں تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب کو پسند نہ کروں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت کے بلائے جائیں گے ان میں سے سب سے بیشتر ہم کرنے والے ہوں گے. عرض کیا گیا کہ ہم کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی بنا دے. آج مفتی صاحب کا بھی جو بیان تھا جمعے سے پہلے تفویض کے بارے میں تھا, اسی کا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے. تفویض میں بڑی راحت ہے, تفویض میں بڑی راحت, بظاہر مشکل نظر آ رہی ہے لیکن ہے بڑی راحت. تفویض کیا ہے؟ تو فوقد امری الى اللہ, یہ ہے تفویض. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب یہ کہا افوقد امری الى اللہ, میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے. اللہ تسلی دے رہے ہیں, ان اللہ بصیر یعنی کسی ایسے کے سپرد نہیں کرے بے سوچے سمجھے فیصلہ کر دے گا. جس کے سپرد کر رہے وہ اللہ بصیر ہے, یعنی اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح. اس کی کچھ مثالیں بتائیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا بعض اوقات, بعض اوقات بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے, لیکن جو اللہ کے سپرد کرتا ہے اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرتا. جو اللہ کے سپرد کرتا ہے اللہ اس کو ضائع. اس لیے اللہ سے مانگے ہمارے دل ایسے بن جائیں جو ہر حال کے اندر اس سے راضی رہیں, جو حال وہ تجویز کریں. دیکھیے ہمارا آپ کا خالق کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. وہ ہم بنے ہوئے ہیں, ہم اس کی مخلوق ہیں. اب بنا ہوا زیادہ جانے گے, بنانے والا جانے کا زیادہ جانے. جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہمارے فائدے کو ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتا ہے, ہمارے نقصانات کو ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتا ہے. ہمارا مشاہدہ محدود, ہماری عقل محدود, کیونکہ عقل مخلوق ہے. مشاہدہ کیا ہمارا؟ چند سالوں کا, اللہ پاک کا خربوں سال کا مشاہدہ, خربا خرب, یعنی جس کی کوئی ہے ہی حد ہی نہیں ہے. اب بتائیے, لیکن ہمارا نفس ہم پر ایسا غالب آ جاتا ہے کہ ہم اپنے مشاہدے کو ترجیح دینے لگ پڑتے ہیں, اپنے تجربے کو ترجیح دینے لگ پڑتے ہیں, اپنی عقل کو ترجیح دینے لگ پڑتے ہیں. کہ یہ یوں ہونا چاہیے, یہ مناسب ہے. حالانکہ مناسب اور نامناسب کو ہم سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ ہمارا اللہ. دل بن جائے ایسا. جس کو تفویض کی صفت حاصل ہو گئی, تفویض کا مقام جس کو مل گیا, یا لفظ مقام پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا, دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تصوف, ایک حال ایک مقام, ایک حال ایک مقام. حال ایک حالت کو کہتے ہیں, کبھی تاری ہوتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے. کبھی انسان پر ایسا انبساط کی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ خوش, اور کبھی ایسا غم تاری ہوتا ہے. کبھی شوگر کی کیفیت تاری ہے پھر ختم ہوگی, کبھی صبر کی کیفیت تاری ہے. اس کو حال کہتے ہیں, یہ حالت ہے, حالت کو قرار نہیں ہے, یہ بدلتی بدلتی رہتی ہے. حال آیا کہ مقام جو ہے, مقام کو بھی ہم نے بہت کچھ بنا رکھا ہے. یہ الفلا کون کیا ہے؟ یہ مقام ہے, کہیں جائے گا جی. جس ٹکڑے بیٹھے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ الف ٹاؤن. کہیں جائے گا یہ؟ لاہور کو دیکھو کتنا تاریخی نام ہے, کب کا لاہور یہی رہے گا کہیں چلا جائے گا؟ کراچی کراچی رہے گا, فیصلہ باد فیصلہ باد رہے گا. تو مقام وہ چیز ہے جو کہیں جا نہ سکے, حال وہ چیز ہے جو آئے اور جائے. تو یہاں مراد مقام سے یہ ہے کہ وہ صفت مقصودہ جو شریعت میں مقصود ہے, یہ اس کے دل میں ایسے گڑ جائے, مقام بن جائے. یعنی صبر کا مقام اس کو حاصل ہو گیا بے صبری نہیں کرے گا. وہ نہیں کہ حالت آئی ہو گئی. صدق کا اس کو مقام حاصل ہو گیا کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا, سچی رہے گا, سچا ہی رہے گا. خشیت کا ایسا مقام حاصل ہو گیا کہ اس کے خلاف نہیں کبھی بھی ہوگا. تو یہ تفویض کا مقام جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کے بے صبری نہیں حاصل ہو سکتی. جس کو کہ ڈپریشن نہیں ہوگی, اس کو تفویض والے کو ڈپریشن نہیں ہوگی. کیوں راضی؟ ایک سور کا واقعہ بتایا کہ ان سے پوچھا کیا حال ہے, فرمایا کہ اس بندے کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سارا نظام چل رہا ہے, جس کی مرضی سے سارا. اب بظاہر جملہ بڑا عجیب ہے, گھبرا کے سننے والے کی کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی مرضی سارا نظام چل رہا ہے, یعنی خدائی کا دعویٰ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اعتراض نہ کرو, منشا سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اکثر اعتراض جڑ دیتے ہیں کیونکہ سمجھتے نہیں وہ کیا کہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. جب یہی واقعہ ہے گھبرا گئے. انہوں نے وضاحت فرما دی کہ بھائی یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں, تو جو اللہ کی مرضی میری مرضی تو میری مرضی سب کچھ ہو رہا ہے, تو پریشانی کوئی نہیں ہے. بلکہ اگر بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو یہاں تو فرما دیا کہ جس کی مرضی سے سورج نکل رہا سورج کا روح ہو رہا ہے, سارے کام اس کی مرضی سے ہو رہے, اس کا حل کیا تھا اچھا ہوگا. وہ ہمیں تعجب ہوا تھا. اب بہلول جو ہے بظاہر مجذوب نظر آتے تھے لیکن تھے بڑے عقل والے. کے واقعہ بھی بہت سارے ہیں جیسے یہی ہے. تو کسی نے گھبرا کے پوچھا یہ کیا کہہ رہے سورو, کہتے میں نے اپنی چاہت اپنی مرضی ساری کیا کر دی ہے, اللہ کی مرضی کے تابع کر دی. تو اللہ کی مرضی میری مرضی, یعنی جو کچھ بھی اللہ کر رہے ہیں وہ میری مرضی کے مطابق, کیونکہ میں نے اپنی مرضی رکھی ہی نہیں ہے, میری مرضی ہے ہی نہیں ہے. تو اب اللہ کی مرضی میری مرضی. لیکن یہ بات کہنی آسان, یہ بات کہنی آسان ہے. دل کا وہ مقام بن جائے اور جن کا بن جاتا ہے وہ مزے میں. اللہ والوں کے یہ جملے جو ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت. ایک بزرگ جو ہے کسی مزے میں بیٹھے کہہ رہے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, تیرا کہنا کیوں کروں. جناب کھٹ کا کھٹ لگ گیا, سب کہہ رہے کفیا جی کو جملہ بول رہے, وہ رٹ لگائی انہوں نے بس, نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, تیرا کہنا کیوں کروں. وہ شور اتنا مچا اتنا مچا قاضی تک جا پہنچ گئے. قاضی صاحب آئیے, فلام گرو جو ہے نا وہ کفیا جملہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی آئے قاضی صاحب اور سنا کہہ رہے رٹی جا رہے, نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, تیرا کہنا کیوں کروں. قاضی صاحب نے پوچھا تھا کہ کس کو کہہ رہے ہو یہ بات, آپ کس کو کہہ رہے ہیں. کہنے لگے پورے شہر میں تو ہی عقل مند نکلا, پورے شہر میں تو ہی عقل مند نکلا. یہ پوچھ لیا, باقی نے فتوا دے دیا کفر کا. میرا نفس مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کسی کام کا, میں اسے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ تیرا بندہ, تیرا کہنا کیوں کروں. تو ظاہر جملہ کیا ہے, اس لیے تو بزرگوں کے اقوال کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے پہلے. تو تفویض کی بات ہو رہی تھی کہ تفویض میں راحت کی راحت ہے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. دیکھیے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے یا وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے, ہوگا وہی جو اللہ چاہیں. ایک بزرگ ایک واقعہ سننے لگے, ایک پاگل آدمی ٹرین پر سفر کر رہا ہے, ہوتا نا کبھی تو مجنون سے ہے نا, اور کہنے لگا گاڑی میری میں چلا رہا ہوں, گاڑی کی ریل گاڑی کون چلا رہا ہوں, میں چلا رہا ہوں. سارے یہاں پہ کہ تم کیسے چلا رہا گاڑی, کہتا روکوں فروغ، اس نے سیٹ پر تھپ تھپ کی، سیٹ پر کیا کی، وہ اللہ کی شان کے سٹیشن آ گیا، اس کی تھپ تھپ اس وقت ہوئی جب سٹیشن آ گیا، بڑی روکی اور بڑے کہکے لگا رہا ہے کہ دیکھا نا میں نے کہا تھا میں چلا رہا ہوں، روک دی نا چلاؤں، چلاؤ تو اسے تھپ تھپ کر دی پاگل پن سے نا، وہ اللہ کی شان کے گارڈ کی وسل اور تھپ تھپ ایک ہی وقت میں ہوگی، گاڑی چل پڑی، اب تو جناب بڑا شور ڈالا کہ دیکھا میں کہہ رہا ہوں گاڑی ہے میں چلا رہا ہوں، کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو ہو گیا کہ تیری تھپ تھپ اور ڈرائیور کا روکنا، انجن ڈرائیور کا روکنا ایک ہی وقت میں ہو گیا اور تیری تھپ تھپ اور گارڈ کی وجہ سے ایک ہی وقت میں ہوگی، اب کوئی اسٹیشن نہیں ہے، اب گاڑی چلی ہے نا، اب قریب میں اسٹیشن نہیں ہے، اب روک کے دکھا، اب لگا تھپ تھپ کرنے خوب کر گئی، اس مطلب کہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی اسی وقت، یعنی اللہ کی مرضی سے خواہش ہوتی پوری ہو گئی، او ہو میں نے کر دی، وہ ہماری تھپ تھپ اسی وقت میں ہوگی جب مشیت تھی، کیوں جی دیکھو میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، تو تھپ تھپ ہوگی ہماری اسی موقع پر ہوگی، وہ تو پتہ کب چلتا ہے کہ ہماری تھپ تھپ تو ہوتی رہی اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے، پھر پریشان ہوتا ہی پتہ نہیں کیا ہوگا، سارے میسر اسباب اختیار کر لیں اللہ کی مشیت نہیں ہے تو اب کٹ پورا تھپ تھپ، اس لیے اللہ والے جو ہیں وہ سبب کو اختیار تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں لیکن اجمالی طور پر پیچھے نہیں پڑتے، اپنے آپ کو سپورٹ کر کے رکھتے ہیں، اس لیے ان کو پریشانی نہیں ہوتی، کیوں کہ مولا کی مرضی پر انہوں نے اپنے آپ کو سپورٹ کر رکھا، سبب میسر اختیار کیا، جائز حدود کے اندر اختیار کیا، شریعت کے حدود میں اندر اختیار کیا، ہوگا نہیں ہوگا اس کے پیچھے نہیں، ہو گیا تھابع نہیں ہو گیا تھابع، ان کا جملہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا شکر ہے ایسے بندے ابھی بھی ہیں اور رہے ہیں اور رہیں گی، اور باقی مزے میں، واقعی مزے میں، ایک دفعہ ایک سفر تھا ہمارا وہ دھاران سے وہ حج کے لیے جدہ واپسی پر، وہ زمانہ ہے جب کمپیوٹر کا نظام نہیں ہوا تھا، اب تو جہاز کا چکن کمپیوٹر نظام ہے نا، وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ آپ گئے آپ نے وہ، انہوں نے آپ کا وہ نمبر ڈالا اور اس میں سے بورڈنگ کارڈ نکل کے آ گئی، وہ ان کے پاس ایک بڑی لسٹ ہوتی تھی، آپ اپنی ٹکٹ دکھاؤ اس میں سے دیکھتے تھے، نام تلاش کرتے تو لمبا ہوتا تھا، دیکھ کے پھر نشان لگایا پھر بنا کے دیتے تھے جاؤ، اور سیٹ بھی مرضی کی، عجیب ایک زمانہ گزرا ہم نے دیکھا ہوا، تو واپسی پر جناب جدہ ایئرپورٹ پر اتنا ہجوم، اتنا ہجوم کہ کاؤنٹر تک پہنچنا ہی مشکل، نہ اس زمانے میں آج کی طرح آپ کو بنا دیا نا کہ لائن کا بھی سسٹم بنا دیا کہ یا ٹوک کر لیا اتنے کیا آگے، وہ زمانہ بے ہنگم میں مانا، اور سیٹ ہماری کنفرم اور ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، وہ آگے جاتے ہیں پھر تک، اور وہاں اس کے پاس جو ہے نا وہ جو عرب بیچارہ جو ہے وہ بھی ایسا سٹ پٹا ہے اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، چل سیٹ مل، پہنچ گئے ہم، پہنچ گئے وہاں، پہنچ گئے تو اس نے پکڑا اور ایسے دیکھا کہ نہیں ہے ایسا، وہ بزرگ ہمارے ساتھ جو تھے میں نے جتنا سکون ان میں دیکھا، مولانا سعید خان صاحب کے ماشاء اللہ بڑے خاص تعلق والے تھے کسی، اور لوگ پریشان مستر کہ کیا بنے گا سفر میں، ویسے ہی پھر حج کے بعد تھکن کا کیا حال ہوتا ہے، حج کے کاموں کے بعد انسان پر بہت فکر سوار ہوتی ہے، جنہوں نے ٹھہرنا ہوتا چلو پھر آرام کر لیتے، جنہوں نے جلدی جیسے ہم جیسے نوکری ڈیوٹی پر ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، تو عجیب قسم کیا، لیکن ان بزرگوں کو دیکھا ذرا سا بھی ان کو جو اللہ چاہیں گے وہ ٹھیک ہے، یہ ہے یعنی زبان سے اظہار بھی کر رہے ہیں لیکن چہرے پر اطمینان، اور لوگ اتنے پریشان ہیں
کیونکہ وہ ایک بے ہنگامہ, ایک وہاں پر ہنگامہ تھا ہو رہا ہے, واقعی ہوئی ہوا. پھر دوبارہ کوشش کر کے پھر آگے کون سی ٹکٹ پکڑائی, تو اس نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا یہ دیکھو بڑا نام میرا, ہمارا گروپ کا نام تھا, اس نے دیکھا ہاں تو ایک لمحے میں ہمارا کام ہو. لیکن میں ان بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں, جس کا دل بنا ہوتا اس کو پریشانی یہ ہے, تفویض میں یہ راحت ہے, اس لیے ڈپریشن نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کی مرضی جو نہیں ہوگی تو نہیں. ایک موقع کے اوپر مدینہ منورہ سے جدہ کے لیے جہاز تھی, اور جدہ سے بٹارام کے لیے ایسی بک کی جاری ہوتی تھی, بورڈنگ پاس لے لیا, اب بیٹھے لاؤنج میں. اب کیا ہے, بورڈنگ پاس مل جائے تو بورڈنگ ہی ہوتی, جہاز میں سواری ہونا ہوتا ہے نا, بیٹھے تو میری عادت ویسے بھی تھی کہ لائن بھی لگے, میں آ کے وہ زمانے سیٹ نمبر ملے, کیونکہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں, کوئی سیٹ نمبر موجود ہے, بیٹھ جائیں گے. اب لوگ بھاگتے نا ایک دم, ہم بیٹھے آرام سے. پھر آہستہ آہستہ آخری جب لائن پھر جا کے لائن میں بھی کھڑے ہو گئے کہ اب جانے والے ہیں, ایک دم جناب پیچھے سے آئے سعودی اگلے والے, اور پیچھے سے لوگ بورڈنگ پاس لینے شروع کر دیے واپس, 18 بندوں کے جہاز چھوٹا آ گیا, یہ 18 بندے اگلی فلائٹ پہ جائیں گے, اگلی فلائٹ کے بورڈنگ پاس وہ پیچھے سے جو پیچھے تھے ان کو اوف اس قدر شور مچنا شروع ہو گیا, 18 بندوں کا, میرے تو لینے آئی ہوں گے, میرا تو یہ کام ہے, میرا یہ کام ہے, وہ کہتے بھی متعصبین, یعنی بہت ہی افسوس کے ساتھ تھا, کیا کریں جگہ نہیں, جہاز چھوٹا آ گیا, بھی ہوگی مجبوری, ہو گئی ان کی مجبوری ہو گئی, اور یہ جناب چیخ چلا رہے. ایک عرب کو دیکھا کہ جیسے اس کو بورڈنگ میں جا کے دھڑام سے سوفے پر بیٹھ کے آرام سے کیسی میں خیر پریشانی نہیں. اب جو پریشان ہو رہے ہیں اب جو ہونا, جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو تو واپس لانے سے رہے جہاز کے اندر, اب چیخ چلا رہے ہیں ان سے, وہ کچھ کہتے بھی کام تو نہیں کر ہی نہیں سکتے, وہ ہو گیا اب 2 گھنٹے بعد دوسرا جہاز ہے, 2 گھنٹے صبر کر. لیکن اس عرب کو دیکھا کہ بڑے مزے سے آ کے نا ایسے آرام سے بیٹھ, تو تصویر والا راحت میں رہتا ہے, اس کو پریشانی نہیں ہوتی. والا اپنے حضرت کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ, بیماریاں اتنی زبردست ہوتی تھی اور تفویض اعلیٰ درجے کی, اعلیٰ درجے, کبھی کراہ نہیں, کبھی آہ نہیں, کبھی اس کے تعلق سے, وہ بھی اپنے خاص ساتھی کو یا معالج کو بتا دیتے تھے, پھر کیا دیتے, حکایتن بتا رہا ہوں, شکایتن نہیں, حکایتن بتا رہا ہوں. فرماتے تھے کہ عام بندے کو کیا بتانا, بھی معالج اپنے ساتھی کو بتانا کہ وہ کوئی تدبیر کر لے گا. یعنی یہ بات پھر وہی آ رہی کہ تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے تفویض کے خلاف نہیں. جو جائز تدبیر ہے یعنی اس کی پھر اس کی قید ہی آ جائے گی کہ جائز تدبیر, ناجائز نہیں. تو تفویض والا جو ہے وہ جائز تدبیر بھی اختیار کرے گا, یہ نہیں کہ آپ ہاتھ بیٹھا ہوا, بازو وہ غلبہ ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, ایسے بندے بھی دیکھے ہیں, ایک تو ابھی شیخ تھے, شیخ ہمارے گھران کے خطیب بھی تھے, تبلیغ سے بھی تعلق تھا ان کا, وہ دوائی نہیں کھاتے تھے بالکل نہیں, وہ یہی کہتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا استعمال نہیں کی, دعا استعمال کر سننے کے لیے ان کو یہ غلبہ, بخار ہو رہا ہے نہیں, بالکل نہیں کھاتے, یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے دعا پلائی تھی ان کو دعا پلائی گئی تھی. ایک مشہور واقعہ ہے نا, یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینے تو لگوائے, تو جو خون تو نکالا جاتا نا وہ تو کیا, جس کو آدمی کہتے ہیں نا, جس کو حجامہ کہتے ہیں نا, لیکن دوائی کا کھانا آپ سے ثابت ان کا اس پر اتنا بڑا تھا کہ حضور نے کی تم نہیں کریں. ایک موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری کا غلبہ غشی تھی تو صحابہ کی دو گروہ ہو گئے دوائی کے استعمال سے, آپ نے انکار کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی پینے سے انکار کر دیا, اب آپ پر غشی داری ہو گئی, مفہوم ہے واقعے کا. اب صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی, ایک جماعت یہ کہہ رہی کہ یہ انکار کرنا ایسے سے مریض عام طور پر طبعی طور پر انکار کرتا ہے, میں نہیں بھی ہوتا نا مریض, یہ کڑوی دوائی ہو تو یہ کوئی حرج نہیں اس میں پلانی چاہیے, اور ایک وہ تھا طبقہ وہ کہتے تھے نہیں نبی کا حکم ہے، خواہ وہ اس میں بھی ہو بیماری میں بھی ہو، حکم ماننا ہم نے نہیں پڑھا، کیونکہ آپ نے فرما دیا نہیں پینی. لیکن دوسرے جو ہے نا وہ محبت کے غلبے میں کہ یہ انکار نہیں ہے، یہ انکار مریض دوائی طور پر کر دیتے انکار. خیر بہرحال ان کی رائے غالب آ گئی، آپ کو دوائی پلائی گئی، آپ کو ہوش آ گئی. آپ نے کس سے کس نے دوائی پلائی، یعنی دوائی پلانے میں کن کا مشورہ شامل تھا؟ سب کو پلاؤ، وہ دوا سب کو پلائی گئی، یہ خوشبو آ کے آ گئی. خیر اس کی حکمت سے علماء بہت لکھتے ہیں، کیونکہ انکار تو دار انکار تھا، انکار کو جو کیا گیا تھی کہ یہ کہیں پکڑ میں نہ آ جائے، اس لیے دوائی پلا کر اس کا ازالہ کر دیا گیا. تو وہ جو ہے شیخ وہ اس پر بڑے پکے زندگی بھر، اخیر میں آ کے ان کے دونوں کڈنی فیل ہو گئے. اب وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے جو ان کو بالکل حالت بری ہو رہی ہوتی، ایون شٹ ڈاؤن جب ہو جائے کشنی کا کیا حال ہوتا ہے. وہ اپنے پھر مولانا صحیح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قدر قبول سے منور فرمائے، انہوں نے قائل کیا. پھر وہ اس طرح مادہ ہوئے، پھر ایک کڈنی پڑا، پھر جتنا زندہ پھر فی الحال مثال ہو گیا. لیکن بعضوں پر پھر یہ غلبہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک کیفیت کا غلبہ ہے کہ نہیں ہم نے نہیں استعمال کر. لیکن عمومی طور پر ہم نے اکابر مشائخ کو یہ دیکھا ہے کہ جو میسر اسباب، ایک بات تو یہ ہے کہ میسر، اور دوسرا یہ ہے کہ جائز ناجائز کی طرف نہیں گئے. جیسے ہمارے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان پر جو ہے جب بیماری کا غلبہ ہوا بہت زیادہ تھا اور کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک ہندو سادھو کو تھا مشہور تھا کہ مرض طلب کر لیتا ہے. تصرف اللہ کسی کو دیتے ہیں، اس پر دراجن مسلمان کو ملا تو کرامت ہے، شرط عادت ہے نا چیز ہے نا، لیکن کافر یا فاسق فاجر تو وہ اس پر دراج ہے، اللہ اطلاع دے دیتے ہیں. تو وہ تھا اس کے پاس کہ اس کے پاس جاتا جو اس کو دم کرتا اس کا مرض وہ طلب کر لیتا تھا. اب حضرت کے مریدین غلبہ محبت میں عقیدت میں حضرت کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، حضرت سے کہہ رہے لے چل خبردار لے کر کے، سختی سے منع فرما دیا. لیکن بات یہاں بھی وہی ہوئی، مریدین بھی حضرت کی غشی کو برداشت نہ کر کے چارپائی اٹھائی لے گئے. اس نے بھی کہا کہ مسلمانوں کا مبتدا آ گیا، وہ بھی متوجہ ہو گیا. خیر اس نے دم کیا تو اس کی بیٹھ گئی. اب سمجھ گئے کہ مریدین غلبہ محبت میں یہاں لے آئے ہیں جس سے میں نے سختی سے منع کیا تھا. اب اللہ والوں کا یہاں دیکھیں کہ ہمارے مریدین کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ کافر کے ذریعے سے، وہ تو پتہ ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ اس طرح دراجر یہ بات ہے. تو اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ قوت کیسے ملی، یہ جو فلم کر لیتا ہے کیسے ملے، کہتے نفس کے خلاف کر لیتا ہے، نفس کے خلاف جو میرا نفس کہتا ہے اس کو الٹ کرتا ہوں، ضد کرتا ہوں، اس سے مجھے یہ قوت مل گئی. اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ خرق عادت یا تصرف یہ غیر مسلم بھی حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو شریعت میں کیا مقام ہے، اس کو ایسے نہ ہوتا بزرگ بنا دو، بزرگ بنا دیں گے بزرگ بزرگ ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے یہ قوت کیسے ملی، اس نے کہا کہ نفس کے خلاف. آپ نے کہا اچھا اپنے نفس سے کچھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں. کہتے کر پھر خلاف اس کے. اس نے کہا تھا میرے گرو نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ نفس کے خلاف کر، اس سے بالکل کہ گرو کی بات پر عمل کر. گرو نے سمجھائی تھی نا کہ جو نفس ہے اس کا ضد کر. اب تیرا نفس نہیں چاہتا مسلمان ہونا، اب مسلمان ہو، اب ہونا پڑے گا. کیوں نہیں مسلمان ہو؟ اس نے اسلام تو لکھا ہے محققین نے کہ اس جوگی نے حضرت کی جسمانی بیماری کو سلب کیا، تو حضرت نے اس کی روحانی بیماری کو تاکہ اس کا احسان نہ رہے. اس نے احسان کیا نا, انہوں نے اس سے بڑھ کر احسان کیا, بتاؤ کس کا احسان بڑھا؟ حضرت کا وہ نا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ خود ان کی منشا نہیں تھی. تو اللہ والے تفویض کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ہم میسر ضرور استعمال کریں گے, جائز ضرور استعمال کریں گے, میسر نہیں ہے یعنی میسر نہیں ہے, اس کی استطاعت نہیں ہے یا اس کے لیے وہ اسباب قیمت نہیں ہے, خاص تو پیچھے اس کے نہیں پڑیں گے. اور ناجائز تو بالکل ہی نہیں کریں, شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہے, ایسے ہم نے حدود کو دیکھا, ڈاکٹر صاحب آ گئے دوائی دے دی استعمال کر لی, لیکن راضی. پروسٹیٹ کے چار آپریشن کرا لیے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو بس ختم ہو, پھر ہو گیا پھر ہو گیا پھر ہو گیا, کوئی دلائی نہیں, کوئی شکوہ ہی نہیں ہے, پھر آ کے قائل کر لیا کسی نے سے کر لی کرا لیا, وہ آپ کی کڈنی کے جو ہے گڈنی کا وہ بھی کرا لیا, تو سبب اختیار کیا ہے. لیکن کبھی بھی چہرے پر کسی قسم کی بیماری سے ناگواری نہیں, جو مسلمان کیا کہتے ہیں میں بھی رہنے کی بیماری میں ہی رہ گیا ہوں, یہ گلا یہ عام ہے نا تمہارا دلی بچی, یعنی شدت تکلیف کے اندر کرا لینا بھی منع نہیں ہے. لیکن بعضوں کو اللہ پاک اندرونی اعتبار سے ایسی قوت دیتے ہیں اس کو برداشت کر دیتے. حضرت شیخ عبد القادلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو یعنی اللہ کی محبت کے نشے میں ایسے مخمور ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں ان کو انستھیسیا دے دیتے ہیں, اب آپریشن ہو رہا ہے کیوں, بیہوش کر دیتے ہیں نا, کبھی ٹیکہ لگا دیا کبھی اس کو ویسے کر دیا ہے, اب چیڑ پھاڑ ہو رہی ہے نا پتا چلتا اس کو. تو بعض اللہ والوں کو اللہ پاک انستھیسیا دے دیتے ہیں, یعنی اللہ کی محبت کے نشے کے اندر ایسے مخمور ہو جاتے ہیں کہ ان تکالیف کا ان کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن بعض اللہ والے ایسے ہیں ان کو بالکل جیسے ایک عام آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے, لیکن اللہ ان کے اندر میں ایسی قوت عطا فرما دیتے ہیں ظاہر نہیں ہوتا, اندر برداشت کرتے ہوتے وہ کم ہے جن کو اللہ مقبول کر دیتے ہیں, اور یہ بہت ملنے کیسے جو اللہ ان کو ایسی استعداد عطا فرما دیتے ہیں, جیسے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تنقید کا پہلے بھی ذکر کیا مولانا بشیر سنگر صاحب ابھی حیات ہی ہیں, ان کو فرمانے لگے کہ حضرت کی تکالیف بہت حضرت کے بہت ہی قریبی تعلق والے اور حضرت کے بلکہ بے تکلف جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ بہت شخصیت جو حضرت کو ہنسا بھی دیتے ہیں, ورنہ ہم جیسوں کی تو ضرورت حضرت کے سامنے سنجیدگی حضرت کی ماشاء اللہ ایسی اللہ نے حضرت کو وجاہت عطا فرمائی تھی, ہماری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ ماشاء اللہ وہ فرماتے ہیں بیعت پر حضرت سے کہلوا لی تھی, بات وعدہ کرا لی تھی حضرت خوش ہوتے. تو وہ چونکہ بہت قریب تھے اس لیے ساری تکالیف کا ان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوگا, یہ میں گمان کر رہا ہوں, جس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو اللہ سے سوال کر بیٹھا کہ میرے مرشد کو جتنی تکلیف مجھے ملی حضرت کو رات مل جائے گی. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے عقیدہ پر محبت کہ میرے حضرت جتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں بیماری کی وہ کیا ہو جائے مجھے حضرت کو رات مل جائے, کہتے تو آپ کو بھول ہو گئی. میرا حال یہ جیسے کسی نے شکنجے میں ڈال دیا, مجھے شکنجہ سمجھتے ہیں اب تو شکنجے والی بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی, جیسے پریس نہیں ہوتی جس کے اندر وہ روڈر چل رہا ہو, مجھے جیسے اس کے اندر ایسے جسم کے بال بال سے اتنی تکلیف جو ہے پورے جسم میں میری جو ہے نا کہ میری بات میں بار ہوگی, میرے یا اللہ میری معاف مجھے معاف میری مدد اندازہ کرا دیں تکلیف کتنی ہے. یعنی یہاں مشاہدہ کرا دیا کہ تم مانگ رہے ہو اور تمہارے اندر استعداد نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ مخمور ہے، وہ یہی بتایا گیا نا، ان کو انہوں نے برداشت دی، ان کو برداشت دی، آپ نہیں کر سکتے. وہ کہتے رہا تو میں نے جیسے کہتی جیسے صبح تھا تو کوئی تھی، میں نے بیٹھے بیٹھے گاڑی نکال چل جلدی سے بابا جی کے پاس، راولپنڈی میں تشریف فرما تھے، یہ ادھر اسلام آباد میں جو نیشنل پارک ہے وہاں ان کا گارڈن، جلدی سے میں نے نکال، میری تو بس سے باہر ہو گئی، حضرت کے پاس پہنچ کے حضرت مسکرائے، فرمایا ایسی دعا کیوں مانگی تھی جی؟ یہ اللہ پاک بعضوں کو یہ صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ کا شکر ہے حضرت کی اس بات کے بعد پھر مجھے بالکل ایسے سکون ہوئے، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی شدید تکلیف، لیکن میں نے عرض کیا نا کبھی بھی حضرت کی زبان سے کوئی کراہ نہیں سنی، کوئی آہ نہیں سنی، کبھی بھی، یہ تکلیف، یہ ہے تکلیف، یہ تفویض کا اعلیٰ ترین درجہ، پھر درجات ہوتے ہیں نا، اب تفویض کے درجے بھی ہیں نا، یعنی یہ وہ درجہ تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جانے لگا آگ کے اندر، اور فرشتے آ گئے تھے نا سارے کے سارے مدد کے لیے اللہ کی اجازت سے، اور اپنی مدد پیش کر دی تھی، اور سامنے ہولناک آگ، بھیانک آگ، ہم سوچ نہیں سکتے، اور منجنیک میں بٹھایا ہوا، منجنیک کی گلیل کی طرح سمجھے کہ یہاں قریب نہیں کوئی جا سکتا، آگ اتنی شدید تھی قریب نہیں کوئی جا سکتا تھا، وہ تو دور سے پھینکنا تھا نا، اس وقت کے بالکل ہولناک منظر سامنے ہے، اور پھینکے جانے پھینکنے والے ہیں، اور ملائکہ آگے، سارے آگے، یعنی اللہ کا غیبی نظام آسمانی پورا کا پورا مدد کے لیے آ کے کہہ رہا ہے، آپ ایک دفعہ اشارہ کریں، یعنی آپ کہہ دیں، ہم اس کا انتظام یوں کریں گے، لیکن آپ کو تفویض کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل تھا، کیا فرمایا، مجھے سوال کی ضرورت ہے، میرے حال کو جانتے، یعنی بزبان حال یہ کہہ دیا کہ اگر میرے اللہ نے مجھے جلانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کوئی روک دے گا، وہ چلے گا مجھے، مگر بچانے ہیں تو تمہاری ضرورت نہیں، یعنی اگر اللہ نے جلانا ہی ہے تو تم بچا لو گے، یہ ہے تقریب، کہ میں تو سپرد کر دیا، اس کی مرضی ہے جلائے یا بچائے، اللہ نے براہ راست فیصلہ فرمایا نا، آگ کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کلی عزت نکالی، صرف ابراہیم علیہ السلام، یعنی وہ رسے جس سے کہ آپ کو باندھا گیا تھا وہ تو جل گئے، اب رسی جل گئی اور جسم کا بال نہیں جلا، یعنی آگ کی عزت تو وہی ہے، رسی جل گئی لیکن جسم کو، یعنی آگ کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلانے کی صفت حدت کو کیا کر لیا، نکالی، باقی سب کے لیے موجود، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی تفویض میں یہ تھا، تو ایسا میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے بندے ایسے رہے ہیں رہیں گے، یعنی جن کو تفویض کا، اب بتاؤ اس کو ڈپریشن ہوگی کبھی، بھی ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا، جو حال آ جائے، جو حال جس طرح کا بھی آ جائے، مزے ہی مزے بھی، جیسے کہ نا کہ اس کا مزہ کیا پوچھتے ہو، جس کے حکم سب کچھ چل رہا ہے، یہ ہے پہلو رکھ رہا، جس کے حکم سب کچھ چل رہا ہے، میرا اس کا حکم کہتے ہیں، اللہ کا حکم بھی میرا، جو وہ چاہتا ہوں میں، لیکن یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا، لیکن بات اس کے بغیر بنتی بھی نہیں ہے، اس لیے جس درجے میں بھی حاصل ہو جائے، یعنی ایک چیز ہے طبعی بن جائے، یعنی یہ طبیعت بن جاتی، مقام بن گیا، مقام کی ذکر کیا نا، اب مقام بن کر جائے گا نہیں، جن کو حاصل ہو گیا نہیں ہے، پہلے آئے گی جائے گی، پہلے یہی ہوگا، مقام پھر بنے گا. یعنی پھر ہم نے عقلی طور پر اس کو اختیار کرنا، یعنی جگہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اب ہم نے عقلی طور پر یعنی اپنے آپ کو راضی کرنا ہے. وہ تو بن گئی، وہ تو مقام بن گیا، وہ تو راضی رہیں گے، لیکن اب جب تک بن نہیں رہا تو پھر یہی ہوگا، یا تو واقعہ خلاف مرضی پیش آ گیا یا اللہ تیری مرضی. اور مسلمان کو رہا دس میں بہت پڑی تقیس مانی صاحب کی بات اٹھائے کہ کافروں کے اندر چونکہ ہے ہی نہیں تفویض، ذرا بھی نہیں، زیرو زیرو، وہ زیرو زیرو ہیں بالکل، لیکن بعض ان میں بھی ہیں، بعض ان میں بھی ہیں، لیکن ایک ایمان کے بغیر فائدہ کوئی نہیں. کافروں کو اگر یہ صفات کا کچھ مل جائے تو ایمان کے بغیر واقعہ تک دیکھتے تھے کہ اولاد فوت ہو گئی ہے، صدمہ ان کو ہوتا ہے لیکن بڑے مزے میں. جیسے ہمارے ایک انجینئر تھا کرسچن امریکن جو ہے، جب اس نے ایز اے گریوانس اپنا ریزائن دیا اور ایکسیپٹ کر لیا ہمارے مینیجر نے، اس نے سوچا بھی تھا کبھی کہ میرا ایسے بھی نہیں کہ تم کچھ منانا چاہتا تھا، وہ ماشاء اللہ پکا مضبوط ایمان والا رول نہیں کر سکتا. تخیر میں اس کو کہنا پڑا دس از مائی فیٹ، یہ ہے تخویر، اب مجبور ہو کے، یہ مجبور ہو کر ہے. یہاں تو میں صبر پہلے سے ہی، یہ آخری درجہ پہ جب سارے اپنے وسائل مطلب ختم ہو گئے پھر کیا آ گیا دس از مائی فیٹ. یہ بھی ڈپریشن ہو گیا تھا. ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک ہیں سکھر کے اندر، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ان کا کالج کے زمانے کے اندر، وہ کہنے لگے ڈسکشن چل پڑی. ایک ایک تھا ہمارا، اس زمانے میں بڑا زور تھا کمیونزم کا، اب تو اللہ نے ختم ہی کر دی، کچھ ابھی بھی کچھ کر دیں، لیکن ایک تھا بڑا زور تھا، تو وہ کہنے لگے بڑا ایکسپرٹ کرتا ہے، یہ تو تقدیر کا کنسپٹ نشہ ہے، نشہ یہ مسلمانوں نے ایسے بنا رکھا، نشہ نشہ. خوب وہ بڑا اس پر بڑا کہنے لگے. میں جب ان ڈسکشن سے وہاں سے اٹھا تو ڈاکٹر صابر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پروفیسر تھے، ان کا تعلق تھا ہمارے مفتی حسن صاحب جامع شریف کے جبانی ہے اتھارن کے خلیفہ، ان سے ان کو اجازت بھی تھی. تو وہ کہتے کہ میں ان کے پاس آ گیا کہ سر آج یہ ہوا کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ بڑا کہتے ہیں نشہ ہے، نشہ ہے، بس بالکل نشہ ہے، انہوں نے بالکل نشہ ہے، اس نشے کی ضرورت بھی ہے. ہم حیران ہو گئے کہ ہم تو پھر لڑ رہے تھے کہ نشہ نہیں ہے، حضرت نے فرما دیا کہ نشہ ہے، اس نشے کی ضرورت ہے. بعض اوقات حادثہ اتنا شدید ہوتا ہے، صدمہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کی شعار نہیں ہوتی، تو دین اس کا کیا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں سے، یہ ڈپریشن ہے نا. اب کیا کرتے ہیں اس کو، اینٹی ڈپریشن سب نے کہا نا، وہ کیا ہے، نشے تو ہے. یعنی اس وقت اس کو سنبھالنے کے لیے نشے کی ضرورت ہے، لیکن جو میڈیکلی اینٹی ڈپریشن دیں گے، ایک تو یہ ہے کہ وہ قیمتی بہت ہے، خرچہ کافی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لمبی مدت تک دینا پڑتا ہے. یعنی اس کے دماغ سے صدمے کا اثر نکالنے کے لیے کیا کہتے ہیں گریجولی وہ دوائی کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور پھر گٹا ایک مہینوں میں جا کے پھر کہیں نکلتا اس کا. اور تقدیر کا کانسیپٹ ایک ایسا نشہ ہے، یہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نشہ ہے کہ جس پر کوئی خرچ بھی نہیں، کوئی خرچ نہیں، اور اس کا نفع فوری، کہ دل کے اندر سے ایک ایسی ڈھارت ملتی کہ آدمی اس سے نکل جاتا ہے، کہ اللہ کو یہ منظور، میرے اللہ کو یہی منظور، یہی ہے نا، یہی تفویض ہے نا، یہی تقدیر پر راضی رہنا ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ خودکشی کی جو ریشو ہے ادھر زیادہ ہے، یہاں اب جو بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم ان کی طرف ان کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن جو دیندار مسلمان ہے وہ نہیں کر جائے گا، ان کو جلدی جلدی ملے گا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل قائم کی ہے کہ دو شخص اور دونوں کے بچے تمثیل قائم کیے, ایک وقت میں فوت ہو گئے, ایک دیندار ایک بے دین, یعنی ایک تفویض والا ایک بغیر تفویض کے, یوں سمجھ لیں دونوں کے فوت ہو گئے. اب جو تفویض والا ہے رنج اس کو بھی ہوگا, قلق اس کو بھی ہوگا, صدمہ اس کو بھی ہوگا, ہو سکتا اس کی آنکھ سے آنسو بھی نکلائیں, یہ بھی ہوگا. لیکن چونکہ اس کے اندر اس کو تفویض کی ایسی قوت حاصل ہے کہ میرے اللہ کی یہی مرضی, تو جلدی ظاہر ہو جائے گا وہ رنج جو ہے وہ جلدی ظاہر ہو جائے گا, اس کو سکون آ جائے گا. اور جو بے دین ہے جس کو تفویض نہیں ہے وہ یہ سوچ سوچ کو مستقل مریض بن جائے گا, کاش فلان ڈاکٹر کے پاس لے جاتا میرا بچہ بچ جاتا, کاش فلان دوائی مل جاتی میرا بچہ مر بچ جاتا, کاش یہ ہر وقت وہ ہلکان ہر وقت اس کو ہلاکت میں جانا. یہ حضرت علی رحمۃ اللہ, تو یہ اللہ نے ہمیں بہت ایک نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ سے مانگے کہ ہمارا دل ایسا بن جائے جس درجے میں بھی ہاتھ پہنچے جب اس میں نے بتایا نا اعلیٰ تین درجہ پھر ہے نا اللہ والوں کا جو ہے نا کہ وہ تو بالکل ہی, لیکن ہم عقلی طور پر اس پر یعنی اپنے آپ کو پھر ہم نے تھوڑا سا ہم نے اپنے اندر میں کیا کرنا ہے لہذا کرنا ہے, نفس ابھرے گا کہ نہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں ہم کو کہ ڈاکٹر نے زیادتی کی, ایسی بات نہیں ہے. جب ایک فیصلہ ہو گیا اس بات پہ پھر نہ سوچے, یعنی ایک مر ہی گیا ہے پھر نہ سوچے کہ کوا, یہ تو ہاں زندگی کے جو اسباب جب تک ہیں آثار ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں دوسرا جو جائز اسباب ہے اختیار کریں, لیکن جب ایک واقعہ ہو ہی گیا پھر نہ سوچے کہ یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا, یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا, یوں کرتا نہ, اب کچھ بھی کر لے, دنیا جہان کے ڈاکٹر بھی جمع ہو جاتے ہیں. میں 77 سعودیا میں گیا ہوں, اس کا گیم تھا ایک ایڈمٹ بھی نہ کرتا, وہاں کا تو بہت مشہور ڈاکٹر تھا وہی لوگ بتا رہے تھے ان کے وہاں کنگڈم کا کوئی بڑا مشہور بڑا ہی اہم ڈاکٹر تھا اور پوری دنیا سے سب سے بہترین قسم کے سارے ڈاکٹر موجود تھے اس کو بچانے کے لیے, لیکن وہ یہ مہینہ تھا وہ یہ تذکرے وہاں بہت چل رہے تھے, تبلیغ والے بھی ماشاء اللہ جانا بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے ایمان بنانے کے لیے, دیکھ لو یہ واقعہ ابھی ہوا, ابھی ایسا واقعہ مل گیا تو ایمان بڑھانے کے لیے ایمان ہے نا بڑھ رہا ہے نا کہ دیکھو اگر خود وہ آپ یہاں کا بہت اہم اور بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور پھر ماہرین سارے آ گئے, یعنی دنیا کے جو میسر ہو سکتے تھے سارے آ گئے, لیکن اللہ ہمیں تفویض کی حقیقت سے آشنائی عطا فرما دے. تو یہ تفویض ہے یہ دل کا فعل ہے, زبان سے اظہار ہو یا نہ ہو فعل کس کا ہے, صبر دل میں, شکر دل میں, یہ سپردگی دل کے اندر کی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دل کی اصلاح ہو گئی یہ سارے امراض نکل جائیں گے, ایک ایک مرض کے لیے پہلے اس کو نکالیں پھر اس کو نکالیں, ایک یہ بھی ہے. لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کس کو پکڑتے ہیں, جس کے تابع سارے امراض, اسی طریقے سے یہاں پر ایک طریقہ علاج کا یہ ہے کہ پہلے حسد نکالو پھر کینہ نکالو پھر بغض نکالو پھر یہ نکالو پھر نکالو, ایک لمبا کام. اور ایک یہ ہے کہ اس بیماریوں کی جڑ جس کی وجہ سے اس جڑ کو پکڑو اس کو صحیح کرو, وہ دل ہے. یہ نقشبند کا طریقہ یہی ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ ایسی قوت باہر پہنچا دو, جیسے خانیہ تو سماتے ہیں نقشبند کا چشتیہ کا فرق, اسی انہوں نے یہی تفصیل قائم کی ہے نا کہ ایک مریض ہے اس کو بیماری بھی ہے اور ذوق بھی ہے, بیماری بھی ہے اور ذوق بھی ہے. تو اطباء کا اختلاف ہے, بعض یہ کہتے ہیں کہ ذوق کی وجہ سے بیماری نے حملہ کیا تو ذوق کا علاج دو اس کو مقویات دو تاکہ قوی ہو جائے بیماری کو ختم ہو جائے گی, تو بعض یہ کہتے ہیں کہ بیماری نے ذوق کی اس کو ضعیف کیا ہے, بیماری کا ازالہ کرو قوت خدا جائے گی. تو مقصود دونوں کا ایک ہے, بیماری کا ازالہ اور قوت کا وہاں پہنچانا دونوں کا ایک مقصود ہے. اب تقدیم تاخیر ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے بیماری نکالو. چشتیہ کے اندر یہ ہے, پہلے رضائل کا ازالہ پھر قوت پہنچاؤ, یعنی یہ ذکر دو. پھر فرماتے تھا مثلا کہ پہلے ہوتا تھا, اب نہیں, اب چشتیہ بھی نقشبندی بن گئے ہیں. کیونکہ مجاہدے ہمتیں نہیں ہیں, پہلے کراتے تھے بڑے بڑے مجاہدے کراتے تھے پھر ذکر بتاتے تھے, اور نقشبند کیا شروع سے یہی ہے کہ قوت پہنچاؤ. دل میں روحانی قوت جب آ گئی اس قوت سے امراض تو یوں جائیں گے. اسی لیے کہ دل کے اندر, یعنی اسی لیے اللہ فی الجسد مضغہ فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس کا مفہوم ہے کہ جان لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. عمر کر رہا ہوں, اگر اس کی اصلاح ہو گئی پورے جسم کی اصلاح ہو گئی, کس میں بگاڑا گا تھا جسم بگاڑا گیا. یعنی دل کی اصلاح اگر ہو گئی تو دل کے اندر جتنی روحانی بیماریاں سب کی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے اس ذکر قلبی کے ذریعے سے, اس ذکر خفی کے ذریعے سے دل کے اندر وہ نورانی استعداد حاصل کرنی ہے, وہ روحانی قوت حاصل کرنی ہے کہ جس سے جتنے بھی امراض ہیں باطنی ہیں یہ سارے اور صفات آ جائیں گے. یعنی بیک وقت اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کمرے میں اندھیرا ہو, گھر بند رہے ہیں تو کاکروچ کیڑے مکوڑے گھر کر لیتے ہیں, عام ہے نا. اور جیسے کبھی گھر والا نہیں گیا ہے, کہیں گیا ہوا ہے, جب آتا ہے تو روشنی سوئچ آن کیا نا, جب روشنی کیا ہوتا ہے کیڑے کو مکوڑے کیا ہوتے, وہ ایسے بھاگنے سارے بھاگتے نا, دونوں خطروں بھاگتے ہیں. تو یہ تو ذکر کے نور سے جب دل کے اندر یہ آتا ہے اس ذکر سے, تو دل کے اندر سے جتنے بھی یہ کیڑے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, اور دل جتنا پھر صاف ہوتا ہے اور شفاف ہوتا ہے, دل منور ہوتا ہے, دل میں روحانی قوت آتی ہے. جب قوت آتی ہے تو پھر گناہوں کے خلاف ہمت آتی ہے, پھر اس کے قریب نہیں جائے گا. جو بے بسی ہے نا کہ گناہ کے تقاضے, نافرمانی کے تقاضے جو ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں, کیونکہ اندر اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو اس ذکر کے ذریعے ہمت لینی, وہ ہمت اندر میں آ گئی تو تقاضا اٹھا دبا دیا. بس یہ ہے, یہ کہ تقاضا نہ اٹھے یہ نہیں ہو سکتا. یعنی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا, جھلکیاں آئیں گی, تقاضے اٹھیں گے, نفس ابھرے گا, لیکن وہ روحانی قوت اتنی حاصل ہو جائے کہ ابھرے ہم اس کو دکھا دیں. اور جب یہ منفی جذبات مغلوب ہو جائیں گے پھر پاکیزگی پاکیزگی, پھر پاکیزہ خیالات, پھر پاکیزہ جذبات, پھر پاکیزہ ہمت, پھر اطاعت آسان. بس یہی خلاصہ ہے تصوف کا سارا کا سارا, کہ اللہ پاک کی ہر اطاعت کرنے کی استعداد آ جائے, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی استعداد آ جائے. یہی تصویر ہے, یہی تزکیہ ہے, یہی تذکیہ ہے کہ منفی جذبات کو دبانے کی ہمت آ جائے اور پاکیزہ جذبات کو تیار کرنے کی قوت آ جائے. اس کے لیے ذکر ہے. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارا ہاں ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق ہے, وہ اسی لیے ہے, اور یہ ایسے نہیں ہے, اس کا مستقل حکم ہے. اسی لیے قرآن کی آیت بار بار دہرائی جاتی ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجحر من القول بالغدوب والآصال ولا تكن من الغافلين. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل کے اندر آدمی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ہم جو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, تو اللہ کی طرف سے رحمت کی نظر دل پر پڑے گی, دل میں نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی قوت ملے گی, دل میں پاکیزگی آئے گی, دل کے اندر نفس اور نفسانیت کو دبانے کی قوت بڑھے گی. اور بس بسم ربی کا وہ تبتل کی لئی تبتیلا, فرمائے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ, سب کو چھوڑ کے سب سے علیحدہ ہو کے, یعنی تنہائی کے اندر تو اصل دل کے اندر جو استعداد حاصل کرنی ہے روحانی قوت، تو تنہائی کے اندر کچھ وقت مقرر کر کے بیٹھ کے آنکھیں بند کرنی بھی اسی لیے ہے تاکہ شروع کے اندر عام طور پر دھیان جمتا نہیں ہے، تاکہ توجہ دل پر آ جائے، تو دل کا تصور کر کے کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ، خوش نما حروف میں جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اب میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اب اللہ میری طرف متوجہ ہیں اور دل میں ایک روشنی آ رہی ہے، اب اس روشنی کے اندر پھر دل کے اندر اللہ کو پکاریں اللہ 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 اللہ، یعنی اللہ کے اس مبارک نام کی فتبارک اسم ربی کا فرمارے، بڑا متبرک اسم ہے یہ، تو اس مبارک اسم کو دل پر نقش کر کے اس کی دل میں تکرار اتنی کریں اتنی کریں اتنی کریں کہ جس مبارک نام کو ہم لے رہے ہیں، یعنی جس کو ہم یاد کر رہے ہیں اور جس کو ہم پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمیں ہر حال میں رہنے لگے، رگ رگ ریشے میں سما جائے، پھر اس سے حیا آنے لگے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ایسے غلط کام کی طرف ہمت ہوگی نہیں، شرم آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ خیال جو ہے دل کے اندر ایسا جم جائے، اس کی مشق کے لیے ذکر ہے، اب اسی کے مشق کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگے اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے، آزم کر لینا، ہاں جی آگے آگے جیسے بیٹھے میں سولو سے بیٹھ جاؤ، آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ، کس طرح سے آپ پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، خطبے کے بعد کچھ کلمات پڑھوں گا، میرے بعد آپ نے دہرانے ہیں، اعوذ باللہ کی قرآن شریف تک چلو، باری باری چلو، پہلے میں پھر آپ دہرائیں گے، پھر میں شجرا پڑھوں گا، شجرا کیا ہے، یہ سند ہے کہ ہمارا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، وہ سند ساری پڑی جائے گی جناب، پھر میں جو ہے آپ سے توبہ پر وعدہ لوں گا، میں تو توبہ کی تجدید ہے، وہ تین دفعہ وعدہ لوں گا تو آپ نے کہنا جی میرا وعدہ، اور اس کے بعد یہ نسبت آپ کو دوں گا، آپ قبول کر لیں گے تو سلسلے میں داخل ہو جائیں گے، پھر یہ ذکر قلبی کی مسجد میں نے بتائی نا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
لا إله إلا الله محمد رسول الله،
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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه،
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه،
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه،
أستغفر الله ربي.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على
احمد صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است باجزید و حسن زبو علی تاج سر است یوسف است غجدوانی عارف و محمود حم از علی رامیت می سماس شمس خاور است شاہ کلال است و بہاو دین علاو دین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است زاہد و درویش خواجہ امتنگی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر است خواجہ یحییٰ اصفہان عبدالشکور عبدالرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد و انور است شمس الدین مولا شدہ جانِ سری دارِ غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشتر است آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے یہ سلسلہ رقم اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا ان سے تو دوسرے اصحاب نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام میں نے حجرے پڑھے ہیں ان کے واسطے سے مجھ تک پہنچا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ دونوں کو دیا آپ نے قبول کیا جی آپ آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ اور دل میں روشنی ہو رہی ہے کیا تصور کریں کہ لکھا ہے اس میں اللہ اور دل میں روشنی ہو رہی ہے تو تصور کی آنکھ سے دل میں دیکھیں لفظ اللہ اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اب تھوڑی دیر اس کی مشق کرنا السلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ
ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونزل قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده في الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اپنی جائز دلی حاجات اللہ سے مانگی، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، اور دو کلمہ طیبہ کی. اس طرح کے نو دانوں پر لا الہ الا اللہ، اور دسویں دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ پانچ تسبیح کم سے کم جو ہے نا دن بھر میں ہیں، اور ذکر قلبی جتنا بھی کر سکے ہیں. اور جو آپ کے معمولات ہیں پہلے سے، آپ کے معمولات پہلے